الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، دین میں نماز کی کیا اہمیت ہے، ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دو چیزوں کا میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا. ایک تو اس چیز کا کہ نماز کو قرآن مجید نے دین کے بیان کرنے میں کیا اہمیت دی. چنانچہ یہ بات واضح ہوئی کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان پیدا ہوتا ہے تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ظہور ایک طرف نماز کی صورت میں ہونا چاہیے اور دوسری طرف اپنا مال دوسروں پر خرچ کر کے انفاق کی صورت میں. تو گویا یہ دونوں چیزیں دین کے ستون کی حیثیت رکھتی ہیں. جس طرح توحید کو عقائد میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اسی طرح سے نماز کو اعمال میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. دوسری بات یہ واضح ہوئی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ گویا اللہ تعالیٰ کا عہد ہے کہ اگر آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے تو وہ دین کے دائرے میں کھڑا ہے، اور اگر اس کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر وہ باہر کھڑا ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، کرم فرمائے، یہ تو بہرحال وہ کرم فرما سکتا ہے، لیکن جو ایک بنیادی حد تھی اس کو اس آدمی نے توڑ دیا ہے. چنانچہ دنیا میں بھی جو اللہ کا قانون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہی چیز ہے نماز اور اس کے بعد زکوٰۃ، کہ جس میں مسلمانوں کا معاشرہ بھی کسی حد تک اقدام کرنے کا مجاز ہے. باقی تمام امور کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ساتھ متعلق رکھا. تیسری چیز یہ ہے کہ نماز دین پر قائم رہنے کا ذریعہ ہے. آدمی دنیا میں اگر دین کی حقیقت سے واقف ہو گیا ہے تو اس کی سب سے بڑی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اب وہ دین پر قائم رہے. تو جو چیز اس کو قائم رکھنے کا ذریعہ بنتی ہے وہ نماز. قرآن نے بتایا ہے کہ جو لوگ خدا کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں اور اس سے اعراض کر لیتے ہیں، ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو شب و روز ان کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ بات قرآن مجید نے خود بیان فرمائی ہے سورہ زخرف میں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ كَرِيمٌ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی یاد سے، رحمان کی یاد سے غافل ہو گیا، پھر اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک تو خیر و شر کے دائیات خود انسان کے اندر موجود ہیں، اور ایک شیاطین جن ہیں جن کو ورگلانے کا موقع دیا گیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرشتوں کو انسان کی مدد کرنے، اس کے دل و دماغ پر سکینت اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں. یعنی جب آدمی صحیح راستے پر چلتا ہے، خدا کی یاد سے اپنے آپ کو تر رکھتا ہے، اپنی زبان کو اور اپنے دل کو اس سے آباد رکھتا ہے، تو فرشتے اس کو توفیق دیتے ہیں اچھے اعمال کی، اس کی مدد کرتے ہیں اور اچھے احساسات اس کے اندر پیدا کرتے ہیں. اور جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر لیتا ہے تو پھر ان شیاطین کو موقع دے دیا جاتا ہے جو انسان کو ورگلانے ہی پر مقرر کیے گئے ہیں، اور شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں. نماز اسی غفلت اور اعراض سے انسان کو بچاتی اور شیطان سے اس کی حفاظت کرتی. یعنی جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے دل کو خدا کی یاد سے آباد رکھتا ہے. تو خدا کی یاد سے جو دل آباد ہے، پھر شیاطین کے لیے اس میں نقب لگانے کا موقع نہیں ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ پھر شیاطین کی طاق سے اس دل کو محفوظ رکھتے ہیں. سورہ مومنون اور سورہ معارج کی جو آیات اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں دیکھ لیجئے جن باتوں کی ابتدا نماز سے ہوئی ہے ان کا خاتمہ بھی نمازی پر ہوا ہے. اس سے یہ اشارہ صاف نکلتا ہے کہ در حقیقت نمازوں کی حفاظت ہی ہے جو انسان کے دین پر قائم رہنے کی ضمانت ہے. اگر آدمی نے اپنے آپ کو نماز کا پابند رکھا ہوا ہے تو یہ چیز ایک تسلسل کے ساتھ اس کو متنبہ کرتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی یاد کو اس کے دل میں زندہ رکھے گی، اور پانچ وقت اس کو احساس دلاتی رہے گی کہ تم خدا کے بندے ہو اور تمہیں اس کا بندہ ہی بن کر رہنا چاہیے. اس میں شبہ نہیں کہ شیطان کے حملے اس کے بعد بھی جاری رہتے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے بعد شیطان کا حملہ بالکل رک جاتا ہے. شیطان اپنے لیے راستے نکالتا رہتا ہے اور انسان کے لیے گمراہی کا اہتمام کرتا رہتا ہے، لیکن نماز پر مداومت، اگر نماز پر انسان قائم ہے اور نماز کا اہتمام شب و روز میں کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں شیطان کے لیے مستقل طور پر انسان کے دل میں ڈیرے ڈال دینا ممکن نہیں ہوتا. یعنی جس چیز سے آدمی بچ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر دفعہ شیطان کو نئے لاؤ لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کے ہاں چھونی ڈال کر بیٹھ گیا ہے، اس کا موقع ختم ہو جاتا ہے. اور یہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جو انسان کو اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے. نماز ان شیطان کو مسلسل دور بھگاتی ہے اور ایک حصار کی طرح اس کے حملوں سے انسان کے دل و دماغ کی حفاظت کرتی رہتی ہے. یعنی حملے ہوتے رہتے ہیں, اندر کے دائیات بھی انسان کو خراب کرتے رہتے ہیں, لیکن بہرحال ایک حصار اور ایک فصیل ہے جو قائم ہو جاتی ہے, اور اس کے نتیجے میں شیطان اس شہر کے اندر اپنا مسکن بنانے میں کامیاب نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ خطرے کی حالت میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ پیدل یا سواری پر جس طرح ممکن ہو اسے لازمن ادا کیا جائے. یعنی نماز کو انسان کی زندگی کے شب و روز بنا دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ خطرے کی حالت ہو گئی, سفر کی حالت ہو گئی, کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو آپ نماز سے رخصت حاصل کر سکتے ہیں, بلکہ یہ قانون بتایا ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں جس طرح بھی ممکن ہو نماز پڑھ لیجیے, پیدل سواری پر آپ جیسے بھی ادا کر سکتے ہیں کریں, لیکن نماز کے وقت پر اللہ کی یاد اپنے دل میں ضرور تازہ کر لیں. سورہ بقرہ میں قانون و شریعت کی فصل جہاں ختم ہوئی ہے اس کے خاتمے پر یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی ہے, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص اس نماز کی جو دن اور رات کی نمازوں کے درمیان میں آتی ہے, جب تمہارے لیے اپنی مصروفیتوں سے نکلا آسان نہیں ہوتا, اور سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور میں نہایت ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر خطرے کا موقع ہو تو پیدل ہو یا سواری پر جس طرح چاہے پڑھ لو, لیکن جب امن ہو جائے تو اللہ کو اسی طریقے سے یاد کرو جو اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم نہیں جانتے تھے. یعنی اس میں گویا یہ بات بتا دی کہ عام حالات میں تو نماز کو جس طرح کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے اسی کے مطابق ادا کیا جائے گا. یعنی اسی طریقے سے اہتمام سے آدمی اذان دے گا, اقامت ہوگی, کھڑا ہوگا, رکوع و سجود کرے گا اور تمام آداب کے ساتھ نماز ادا کرے گا. لیکن اگر کوئی خطرے کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو پیدل چلتے ہوئے بھی آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ سواری پر ہیں تو سواری کے اوپر اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی یاد تازہ کرنے کا اہتمام کر لیا جائے, اس میں اگر کچھ ارکان نہیں ادا ہوئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ موجودہ زمانے میں جو لوگوں کو کچھ مشکلات پیش آتی ہیں, جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کسی طیارے میں سفر کر رہا ہے یا کسی بس میں بے بس ہو کے بیٹھا ہوا ہے, تو اس طرح کی تمام جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ جیسی بھی آپ کو حالت درپیش ہے اس کے اندر آپ نماز کا اہتمام کر لیں. یعنی اس میں بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دیکھیے جی سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, قیام کی جگہ نہیں ہے, تو یہ محض فقاہت ہے. اللہ تعالیٰ کی اس بات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس حالت میں نماز کو مؤخر کرنے کی بجائے جس طرح بھی میسر ہے, اگر آپ سر جھکا سکتے ہیں تو اچھی بات ہے, اگر اشارہ کر سکتے ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ نماز ادا کر لیں. اور یہی بات ہے کہ جو اصل میں وقت کے اوپر نماز کی پابندی کا شعور انسان میں تازہ رکھتی ہے. سورہ مریم میں قرآن نے اسی بنا پر شہوات کی پیروی کا ذکر اس طرح کیا ہے گویا وہ نمازیں ضائع کر دینے کا لازمی نتیجہ ہے. یعنی اس طریقے سے یہ بات بیان کی ہے قرآن مجید نے سورہ مریم میں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اپنی خواہشات کے سپرد کر دیتے ہیں, شہوتوں کے سپرد کر دیتے ہیں, جن کی زندگی اسی طرح کی حرص اور ہوس کی نظر ہو جاتی ہے, تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے خدا کی یاد سے غفلت ہی اس کی وجہ ہوتی ہے. تو نماز چونکہ خدا کی یاد کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے, تو ایسے ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ جس نے نماز کو ضائع کر دیا اس نے گویا اپنے آپ کو شہوات کے اور خواہشات کے حوالے کر دیا. خلف من بعدهم خلف رضاء الصلاة واتبعوا الشهوات, یہ ذکر ہو رہا ہے پرانی قوم کا. ارشاد فرمایا پھر ان کے بعد ان کی جگہ ایسے ناخلف اٹھے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے. سورہ عنکبوت میں اس سے واضح تر الفاظ میں فرمایا ہے واقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر, اور نماز کا اہتمام کرو اس لیے کہ نماز بے حیائی اور برائی کی باتوں سے روکتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وائس کی طرح نماز آدمی کو متنبہ کرتی ہے کہ جذبات کے غلبے, شہوات کی یورش اور خواہشوں کے ہجوم میں اسے یہ حقیقت فراموش نہیں کرنی چاہیے کہ ایک دن خدا کو منہ دکھانا ہے اور اس کے روبرو کھڑے ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی. یہ چیز ہے جس کی طرف نماز آدمی کو متوجہ کرتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برائی سے روک دیتی ہے, برائی سے روک دینا اس کا کام نہیں ہے, ایک وائز کی طرح برائی سے روکتی ہے. یعنی آپ کو توجہ دلاتی ہے کہ یہ برائی نہ کریں. روکنا تو انسان کا اپنا کام ہے. اس وجہ سے جو بعض لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آدمی نے نماز پڑھی ہے اس کے باوجود برائی سے نہیں رکتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نماز جیسے وائز کے واعظ کو بھی نظر انداز کر دیا, اور نماز جیسے زاجر کی زجر کو بھی نظر انداز کر دیا. نماز نے تو متنبع کیا اس کو, اس کے دل میں خلش پیدا کی, اس کو ٹوکا, لیکن اس نے کان بند کر لیے اور بات سننے سے انکار کر دیا. تو اب نماز کے پاس کوئی ایسا تازیانہ نہیں ہے کہ اس کی پیٹ پر برسا دے, اس نے اپنا کام کر دیا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ جو آدمی بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے نکلتا ہے جاتا ہے تو نماز ایک مرتبہ ضرور اس کو یہ کہتی ہے کہ جس پروردگار کے حضور میں جا رہے ہو پھر باقی زندگی میں بھی اپنی خواہشوں کو اس کے حدود کا پابند رکھنے کی کوشش کرو. ہمارے استاد امام امین حسن اصلاحی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے, جو لوگ نماز اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں, خواہ خلوت کی نماز ہو یا جلوت کی, ان کی نماز اپنے ظاہر و باطن دونوں سے ان کو ان حقائق کی یاد دہانی کرتی رہتی ہے جن کی یاد دہانی زندگی کو صحیح شرح پر قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے. یعنی نماز گویا آدمی کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے, اس پر تم کو چلنا ہے. خاص طور پر خلوت کی نمازیں انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. ایک تو نماز وہ ہے نا جو فرض نماز ہے, جو آدمی کو جماعت کے ساتھ بھی پڑھنا ہوتی ہے, لوگوں کے سامنے بھی پڑھنا ہوتی ہے, اور جس کو چھپانا مقصود نہیں ہوتا. ایک نفل نمازیں ہیں جن کے بارے میں عام تاکید یہی کی گئی ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ علیحدگی میں پڑھے, خلوت میں جا کر پڑھے. تو یہ نماز خاص طور پر آدمی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کی مثال اس ڈرائیور کی ہے جو اپنی زندگی کی گاڑی پوری رفتار سے چلا تو رہا ہے لیکن اس کی رہنمائی کے لیے داہنے بائیں جو نشانات اس کو صحیح راہ بتانے اور خطرات سے آگاہ کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں ان سے بالکل بے پروا اور بے خبر ہے. ایسا ڈرائیور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اپنی گاڑی کس کھڈ میں گرا دے. یعنی گویا آدمی چل رہا ہے, عام حالات میں ٹھیک ہی چل رہا ہوتا ہے, لیکن اگر وہ بے ڈب ہو گیا ہے, اگر اس نے اپنی گاڑی کی بریکیں ختم کر دی اور اگر اس نے ہر راستے پر اس کو دوڑانا شروع کر دیا ہے, تو وہ کون سی چیزیں جو روکے گی؟ یہ نماز جو پانچ وقت اس کو ٹھہرائے گی اور متنبہ کرے گی کہ تم غلط راستے پر جا رہے ہو, تمہیں صحیح راستے کے اوپر چلنا چاہیے. چوتھی یہ ہے کہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک طرف تو یاد دہانی کراتی ہے, گناہوں میں زجر کرتی ہے, ان سے روکتی ہے, اور دوسری طرف اگر کوئی چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں ایسے تو ان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہدایت سے معافی کے ذریعے بھی بن جاتی ہے. بندہ جب صحیح شعور کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اپنے عہد کی تجدید کرتا ہے. یعنی نماز میں جب کھڑا ہوگا آدمی تو گویا جو اللہ تعالیٰ سے بندگی اور اطاعت کا اس نے عہد باندھا ہوا ہے, اس عہد کو وہ اثر نو تازہ کرتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ ایک نماز سے دوسری نماز تک کی لغزشوں پر لازماً ندامت محسوس کرتا اور ان سے بچنے کے لیے ایک نئے عزم اور ارادے کے ساتھ زندگی کی مصروفیوں کی طرف لوٹتا ہے. نماز اگر واقعی صحیح شعور کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ گویا توبہ کا ذریعہ بن جاتی, ندامت کا ذریعہ بن جاتی ہے. غور کیجئے تو توبہ کی حقیقت بھی یہی ہے, اور توبہ کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ بندے کے گناہوں کو پاک کر دیتی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں, واقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکرا للذاکرین, اور نماز کا اہتمام کرو دن کے دونوں سروں پر اور رات کے کچھ حصے میں بھی. اس میں شبہ نہیں کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے ان کے لیے یاد دہانی حاصل کرنے والے. اس میں ظاہر ہے دونوں ہی پہلو ملحوظ ہیں. یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرنے کے نتیجے میں جب آدمی کو ندامت ہوگی, توبہ کرے گا, تو یہ چیز اس کے لیے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنے گی, اور ایک یہ کہ جب وہ توبہ کرے گا تو جو گناہ اس سے پہلے ہو گئے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ معافی کی سبیل پیدا کر دیتے ہیں. تو یہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ پانچ مرتبہ نہائے تو کیا اس کے جسم پر میل نام کی کوئی چیز باقی رہ جائے گی؟ یہ سوال کیا حضور نے. لوگوں نے عرض کیا, اس صورت میں تو یقیناً میل کا کوئی شائبہ باقی نہ رہے گا. آپ نے فرمایا, یہ پانچ نمازوں کی مثال ہے, اللہ ان کے ذریعے سے بالکل اسی طرح گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی آدمی جب پانچ وقت اللہ کے حضور میں آتا ہے, توبہ کرتا ہے, ندامت کے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے ہیں, تو یہ چیز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے. پانچویں یہ بات ہے کہ نماز مشکل کشا ہے. یعنی نماز کی ایک خصوصیت قرآن میں یہ بیان ہوئی ہے کہ وہ مشکل کشا ہے. ہمارے یہاں بہت سے مشکل کشا ہیں, لیکن قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز مشکل کشا ہے. یہود کو جب قرآن نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا عہد اثر نو استوار کرنے کی دعوت دی تو اس کی ذمہ داریوں کے تحمل کے لیے نمازی کے ذریعے سے مدد چاہنے کی ہدایت فرمائی. قرآن میں جہاں سورہ بقرہ میں ذکر آتا ہے کہ یہود کو یہ کہا گیا کہ پھر پلٹو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو مضبوطی سے پکڑو, تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا مشکل کام تھا. ایک قوم جو گمراہیوں میں پڑ چکی ہو, خدا کی ہدایت کو نظر انداز کر چکی ہو, اس کا عہد توڑ چکی ہو, اسے دوبارہ استوار کرنے کے لیے کہنے کا مطلب ہے کہ اب اسے اپنے جذبات پر بھی قابو پانا ہے, اپنے تعصبات پر بھی قابو پانا ہے, حق کی شہادت دینی ہے, اپنے آبا کی روایت کو بھی نظر انداز کرنا ہے. یہ ایک بڑا ریاض ہے, بڑا مشکل کام ہے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب یہ ہدایت دی تو ساتھ ہی یہ کہا کہ تم نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے. یعنی یہ گویا ذریعہ بن جائے گی کہ اس مشکل میں تمہارے لیے آسانی پیدا ہو جائے. بین یہی معاملہ بنی اسماعیل کے اہل ایمان کے ساتھ ہوا. یعنی ان کو جب ان کی ذمہ داریاں قرآن نے بتائی تو وہاں بھی یہی کہا. چنانچہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین, کہ ایمان والوں صبر اور نماز سے مدد چاہو, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. گویا یہ بتایا ان کو کہ اگر مشکلات آ گئی ہیں, مصیبت آ گئی ہے, تو اس مشکل اور مصیبت میں بھی جو چیز سہارا بنے گی وہ کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے, اور اللہ کی یاد کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاندین و اشرار کی دل آزاریوں اور شرارتوں کے مقابلے میں صبر و استقامت کے لیے اسی کی تلقین کی گئی. یعنی حضور کو جب دعوت کے منصب پر کھڑا کیا گیا اور آپ کے مقابلے میں لوگوں نے طرح طرح کی شرارتیں کرنا شروع کی اور کفار آپ کے مقابلے میں اپنی ساری طاقت لے کر آ گئے اور مدینے میں اور مکے میں حالات بہت خراب ہوئے, تو مختلف موقعوں کے اوپر یہ ہدایت کی گئی ہے. یہ ہدایت ایک مکی صورت میں بیان ہوئی ہے کہ حضور کو جب طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں تو اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. سو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو, یعنی ان کی ایزا رسانیوں پر, ان کی اذیتوں پر صبر کرو, اور اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو سورج کے نکلنے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے, اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو اور سورج کے سرب سجود ہونے کے بعد. یہ ظاہر ہے کہ نماز کا حکم ہے جو حضور کو دیا گیا کہ اگر اس کا اہتمام کرو گے تو یہ چیز اللہ کی مدد کا ذریعہ بنے گی, سکینت کا ذریعہ بنے گی, اور جو تمہیں اذیتیں پہنچائی جا رہی ہیں ان اذیتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرمائے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. لوگوں نے بارش کی درخواست کی تو آپ نماز پڑھ کر اس کے لیے دست بدعا ہوئے. سورج اور چاند گرہن کے موقع پر اللہ کی گرفت کا اندیشہ محسوس ہوا تو آپ نے نماز پڑھی. بدر و احزاب کے مارکوں میں مسلمان اپنے دشمنوں کے مقابلے میں سفارا ہوئے تو آپ نے اسی کا سہارا لیا اور اسی کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی مدد چاہی. گویا پیغمبر کا اسوہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی کوئی نازک موقع آیا تو اس نازک موقع پر نہ تو انہوں نے گٹھلیاں منگوا کے آیت کریمہ کا ورد کرایا, نہ ایک لاکھ اور سوا لاکھ آیتیں پڑھی, نماز کے لیے کھڑے ہوئے. پیغمبر کا اسوہ جو ہے وہ مشکلوں میں اور مصیبتوں میں یہ ہے, اور تمام مواقع پر ایسا ہی ہوا ہے. یعنی کوئی ایک مثال بھی اس سے مختلف نہیں ہے. خواہ وہ بدر و احزاب کے مارکے ہوں, خواہ بارش کا معاملہ ہو, قحط سالی کا معاملہ ہو, ایسا ہی کیا. لوگوں نے جب یہ کہا کہ یہ مشکل آ گئی ہے, یہ مصیبت آ گئی ہے, خود آپ کی زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ جب بھی آیا تو آپ نے یہی کیا کہ اللہ کے سامنے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا, نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا کی. اس طریقے سے گویا قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی کہ مشکلوں میں, مصیبتوں میں آدمی کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اور اللہ کی طرف رجوع کا پیغمبر کا بتایا ہوا یا پیغمبروں کا بتایا ہوا طریقہ نماز, تو اس کو سب سے بڑھ کر اسی کی طرف توجہ کرنی چاہیے. چھٹی بات یہ ہے کہ نماز دعوت حق کی پہچان ہے. یعنی اگر کوئی حق کی دعوت, سچائی کی دعوت اٹھتی ہے اور مسلمانوں کے اندر لوگوں کو صحیح بات کی طرف بلانے کے لیے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں نماز کا اہتمام ہوگا. قرآن نے بتایا ہے کہ اس کے نزدیک مصلحین وہی ہیں جو کتاب الہی کو اللہ تعالیٰ کے میثاق اور حق و باطل کے لیے میزان کی حیثیت سے پوری مضبوطی کے ساتھ تھامتے اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید نے صحیح دعوت کی دو پہچانیں بتائی. ایک یہ بتائی ہے کہ ان کے ہاں جو لوگ دین کی دعوت دین کا پیغام پہنچانے کے لیے اٹھے ہیں اور آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ صحت پر قائم ہے یا نہیں, تو پہلی چیز یہ ہے کہ محور مرکز اللہ کی کتاب ہوگی, اس کتاب سے استشهاد کیا جائے گا, اسی کی طرف رجوع کیا جائے گا, اسی کی طرف بلایا جائے گا, وہی دعوت کی کتاب ہوگی. گویا معلوم ہوگا کہ کتاب الہی ہے جس کو بنیاد بنا کر سب کام کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ کہ نماز کا اہتمام ہوگا. تو سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا ہے جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے, والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین, اور جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے وہی اصلاح کرنے والے ہیں, اور ان اصلاح کرنے والوں کا اجر ہم کبھی ضائع نہ کریں. ہمارے استاد نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم کا یہ بیان, یہ جو بات قرآن نے کہی ہے سورہ اعراف میں, قرآن حکیم کا یہ بیان تجدید دین اور اصلاح ملت کی تمام تحریکات اور تمام دعوتوں کے جاننے کے لیے کسوٹی فراہم کرتا ہے. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کے سامنے اگر کوئی دین کی دعوت آتی ہے تو اس کی پہچان کے لیے معیار یہی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف وہ دعوت یا تحریک اصلاح ملت کی صحیح دعوت یا تحریک ہے جس کے مبدا و معاد, جس کی ابتدا اور انتہا, جس کے عقیدے اور عمل, جس کے نصب العین اور پروگرام دونوں میں نماز اور اقامت نماز کو وہی اولیت اور اہمیت حاصل ہو جو اللہ کے عہد اور اس کی اقامت کی جدوجہد میں پھر واقعہ ضرور قرآن اس کو حاصل ہے. یعنی قرآن نے جو حیثیت اس کو دی ہے وہ حیثیت واقعی اس کو حاصل ہے. جس دعوت یا تحریک میں نماز کو یہ اولیت و اہمیت حاصل نہ ہو وہ تجدید دین اور اصلاح ملت کے نقطہ نظر سے ایک بے برکت بلکہ لاحاصل کام ہے, کیونکہ وہ ریڑھ کی اس ہڈی سے بھی محروم ہے جس پر تجدید دین کی دعوت کا کالب کھڑا ہوتا ہے, اور اس روح سے بھی محروم ہے جس سے اس کالب کو زندگی حاصل ہوتی ہے. یعنی دین کو زندہ کرنے, دین کا پیغام پہنچانے کی جو دعوت بھی اٹھے گی اس کے لیے بنیاد کی حیثیت اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامنا اور نماز کا اہتمام, یہ دونوں چیزیں خود قرآن مجید نے بیان کر دیا اور یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر باقی چیزیں آپ سے آپ ضائع ہو جائیں گی. یعنی خدا کی کتاب کے بجائے اگر دوسری چیزیں دلچسپی کا موضوع بنے گی تو دین اپنے صحیح محور سے ہٹ جائے گا, اور اگر نماز کا معاملہ بے پرواہی میں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی جو اصل حقیقت ہے اور خدا کے ساتھ جو سچا تعلق ہے اور مشکل کشائی کے لیے جو اس کی طرف رجوع ہے اس کی حقیقت فراموش کر دی گئی. تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ دو چیزیں اگر موجود ہیں تو پھر یہ دعوت دین کی تجدید کی دعوت ہے, پھر یہ سچی دعوت ہے, پھر اس دعوت سے کوئی خیر برآمد ہو سکتا ہے, ورنہ یہ ایک بے برکت اور لاحاصل کام ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.